الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين يا رب العالمين. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار تر ان مجالس میں ہو رہا ہے، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس کا حصہ پنجم صبر اور مصابرت کے مضامین کی کچھ وضاحت پر مشتمل ہے. اس کے ضمن میں تمہیدی گفتگو بھی ہم کر چکے ہیں. پھر یہ کہ اس حصے کے پہلے دو دروس ہمارے سابقہ نظام کے مطابق سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر اور اس کے بعد آخری تین رکوع، پانچواں، چھٹا اور ساتواں رکوع، ان پر مشتمل تھے. اس مرتبہ ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ درمیانی جو تین رکوع ہیں، یعنی دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اس میں سے بھی چند منتخب آیات کا ہم مطالعہ اس میں شامل کریں گے. جہاں تک درس اول کا تعلق ہے جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے، میں اپنا یہ تاثر بیان کر چکا ہوں کہ مکی دور میں جس صبر کا معاملہ تھا، اس لیے کہ ابھی نہ قتال تھا نہ جان و مال کے لیے وہ خطرات تھے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے سلسلے میں پیش آ رہے تھے، مدنی دور میں ابھی ان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. اس وقت جو ہے ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ ایمان کا اعلان کرنے پر، کلمہ شہادت زبان سے نکالنے پر جو مخالفت جو تشدد جو ایزائیں ہو رہی تھیں اہل ایمان کو جن سے سابقہ تھا، ان پر صبر اور استقامت کہ پائے ثبات کے لغزش نہ آئے، قدم پیچھے نہ ہٹے، اگرچہ مسلسل حکم رہا کہ تمہاری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہو، جو تشدد کیا جائے زبانی ہو یا یہ کہ جسمانی ہو، برداشت کرو، جھیلو، ڈٹے رہو، جمے رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے، لیکن یہ کہ کسی جوابی کارروائی کی بھی اجازت نہیں. میرے نزدیک یہ شدید ترین امتحان تھا کہ جس سے صحابہ کرام اس دور میں گزرے، ابتلاء و آزمائش کا انتہائی سخت امتحان. اور اس میں یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دو طبقات تھے جو بالخصوص اس امتحان میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ مبتلا تھے، اگر یہ بچا ہوا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. پہلے تین برس میں عرض کر چکا ہوں کہ ساری تعزیت جو تھی اور ساری ایزا جو تھی وہ صرف زبانی تھی، استہزاء، تمسخر، فتنے کش کیے جا رہے ہیں، تانے کسے جا رہے ہیں، اور یہ تین برس تک معاملہ رہا ہے اور صرف حضور کی ذات پر مرکوز رہا ہے. اس پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ تین مرتبہ تو قرآن مجید میں یہی بات آئی ہے کہ نبی صبر کیجئے اس پر جو کچھ کے یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کے آپ کو سننا پڑ رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے، اس سے آپ کا سینہ بھیگتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن خبر نہیں. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل اسالٹس بھی ہوئے، جسمانی تشدد بھی ہوا، اگرچہ بہت کم شاید، اس لیے کہ آپ کو خاندان بنی ہاشم کی ایک کچھ پڑھائی حاصل تھی، ابو طالب کے سربراہ تھے خاندان بنی ہاشم کے، اور انہوں نے فطری اور ربی محبت کی شدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس بنا پر گویا کہ وہ ایک آڑ بنے ہوئے تھے، ایک پناہ گاہ بنے ہوئے تھے ذاتی طور پر حضور کے لیے. حضور پر جو بھی فزیکل اسالٹ ہوئے ہیں ابتدا میں، وہ آپ کے بزرگوں کی طرف سے، جن میں پیش پیش ابو لہب تھا، وہ حضور کا چچا تھا، بزرگ تھا، گویا کہ اسے ایک طرح کا اختیار جو ہے حاصل تھا جس کو اس نے استعمال کیا. لیکن یہ کہ اور باقی جتنے مسلمان ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کے خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ، اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان پر بھی تعظیم ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے. ان کے چچا نے ایک مرتبہ انہیں چٹائی کے اندر لپیٹ دیا اور پھر دھواں دے دیا، گولی دی ہے جس سے کہ دم گھٹنے لگا. یہی وجہ ہے کہ پہلا جو قافلہ گیا حضرت حبشہ کے لیے، اس میں حضرت عثمان بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر تھی، یہ جوڑا جو ہے شامل تھا اس قافلے میں، اس نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. تاہم جو سب سے زیادہ اس تشدد کا نشانہ بن رہے تھے وہ دو طبقات تھے. سب سے زیادہ غلاموں کا طبقہ، کنیزے، غلام، اور انہی کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ کہ جو قرشی نہیں تھے، باہر سے آ کر مکے میں آباد ہوئے، کسی قرشی کے حلیف بن کر، اس کے اندر پروٹیکشن، اس کی حفاظت میں. چنانچہ یہ جو ایک میاں بیوی کا جوڑا ہے، جو اولین شہداء ہیں اسلام کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ یہی ہے. حضرت یاسر غلام نہیں تھے، وہ یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، سلیم الفطرت انسان تھے، انہوں نے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان کی، کہ اب ظہور کا وقت آ پہنچا اور حجاز میں، مکے کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا. جیسے حضرت سلمان فارسی بڑا طویل سفر طے کر کے فارس سے چل کر براستہ شام وہ مدینہ منورہ پہنچے، ایسے ہی یمن سے یہ سعید روح حضرت یاسر یہ مکہ مکرمہ آئے. اور ابو جہل کا چچا تھا کہ جس کے حلیف بن کر پھر وہ مکہ میں مقیم ہوئے، اور اسی شخص کی، ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی حضرت سمیہ، کہ اس کی اجازت سے پر حضرت یاسر نے ان سے نکاح کیا. اب جب یہ ایمان لے آئے، اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا ابو جہل کے چچا کا، اب گویا کل اختیار جو ہے ابو جہل کو حاصل تھا اس جوڑے کے بارے میں. تو شدید ترین تعذیب اور پرسیکیوشن جو ہے، جسمانی ایزائیں انتہائی، ان دونوں کو دی گئی، یہاں تک کہ دونوں کو شہید کر دیا گیا. تو سب سے زیادہ شدید امتحان تو تھا غلاموں اور قریبوں، یا یہ کہ وہ لوگ جو حلیف ہونے کی حیثیت سے مکے میں مقیم تھے، گویا کہ جو قرشی جس کے کہ وہ حلیف تھے، ان کے رحم و کرم پر تھے اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، نہ غلاموں کے کوئی حقوق اس معاشرے میں تھے اور نہ ایسے لوگوں کے کوئی حقوق تھے. دوسرے نمبر پر تھے نوجوان جو لوگ ایماندار، چاہے وہ اونچے گھرانوں کے تھے، جیسے میں مثال دے چکا ہوں حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ، کسی طرح حضرت مصعب بن عمیر، کسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نوجوانوں پر ان کے بزرگوں کو کچھ حقوق حاصل ہوتے، لہذا انہوں نے اپنے ان حقوق کا، بزرگانہ حقوق کا پورا استعمال کیا اور شدید تعزیت اور ایزا کا معاملہ کیا. اس موضوع پر میں اپنا یہ تاثر رکھ کر چکا ہوں کہ پورے مکی قرآن میں، جو پورے قرآن کا دو تہائی ہے، جامع ترین جو مقام ہے وہ یہ 13 آیات ہیں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع، اور انہی پر ہمارے حصہ پنجم کا پہلا درس مشتمل ہے. 11 آیات کا مطالعہ ہم مکمل کر چکے ہیں، صرف اب رواں ترجمہ کروں گا تاکہ مضامین ذہن میں تازہ ہو جائیں. صرف یہ بات ذہن میں دوبارہ جو ہے تازہ کر لیجئے کہ میں نے اصولی باتیں کر کی تھی کہ تربیت کے لیے دونوں چیزیں لازم و مندوب ہیں. کسی بڑی شخصیت کے زیر تربیت اگر کوئی نوجوان ہے تو دونوں ہی باتیں ہوں گی، کسی وقت روک ٹوک بھی ہوگی، غلط و ملامت بھی ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، اور کسی وقت حوصلہ افزائی اور یقین دہانی، دل جوئی، دل جمی کا سامان، یہ دونوں چیزیں جو ہے آلٹرنیٹلی اس رکوع کے اندر، جیسا کہ پہلے بھی میں توجہ دلا چکا ہوں کہ آیات آ رہی ہیں زجر کی ہے، ملامت کی ہے، اس سے اگر آپ کئی ایک لفظ استعمال کرنا چاہیں تو گویا کہ ڈان ڈپٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی دل جوئی کا اہتمام بھی ہے، تسلی بھی دی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے. ری ایشورنس کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا سابقہ نشست میں، اطمینان اور دل جمی کا سامان جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن تو اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. پہلی آیت الف لام میم حروف مقطعات مذکر، اس کے بعد دو آیتیں وہ ہیں کہ جو شدید ترین ہے اس رکوع میں زجر اور ملامت کے لیے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی پہلے آئے جنہوں نے دعویٰ ایمان کیا، ہم نے آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو ہر شخص کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ ہم کو لازمن، اللہ تعالیٰ کو لازمن کھول کر رکھ دے گا، ظاہر کر دے گا، مبرہن کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں دعوی ایمان میں، اور ان کو بھی جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بنتے ہیں. بڑا سخت انداز ہے، اور مغائرت جو ہے اس میں دراصل اس میں سب سے زیادہ سختی مجمر ہے. لیکن اس کے بعد دل جوئی کی دو آیتیں آ گئی، دو آیتیں وہ تھی تو دو ہی آیتیں دل جوئی کی ہیں. ہم حسب الذین یعملون السیئات لن یسبقونا، کیا گمان کیا ہے انہوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں، یعنی جو ایزا پہنچا رہے ہیں ہمارے ان بندوں کو جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا ہے، جو انہیں بتا رہے ہیں، ابو جہل ہو، ولید بن عقبہ ہو، عقبہ ابن ابی معیط ہو، کوئی بھی ہو، امیہ ابن خلف ہو، جو لوگ یہ ایزائیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ سا ما یحکمون، بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. ان نبت شرب نے کل شدید، جب ہماری پکڑ ان پر آئے گی تو بڑی شدید ہوگی. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت، وہی دل جوئی، دل جمی، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ وقت معین آ کر رہے گا، حاضری ہوگی، تمہاری ملاقات اپنے پروردگار سے ہوگی، تمہیں وہاں خلعتوں سے نوازا جائے گا، تمہاری قربانیوں کا وہاں صلہ دیا جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، جو کہ تم پر بیت رہی ہے مسلمانوں سے وہ اس کے علم میں. اس کے بعد پھر ایک آیت جو ہے وہ پھر ایک طرح کی زجر کی آیت ہے. فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی جہاد کرتا ہے ہماری راہ میں وہ یہ جان لے کہ وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم پر کوئی احسان نہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلام، یہ مضمون سورہ حجرات سے آ چکا ہے. اے نبی، آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم یہ اسلام لے آئے، ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام پر کوئی احسان نہ کرو، نہ اللہ پر کوئی احسان ہے اور نہ مجھ پر کوئی احسان ہے، تم ایمان لائے ہو اپنے بھلے کو اپنی آپ پر سنوار لے، تکلیفیں جھیل رہے ہو اپنے لیے، اپنے درجات جو ہے جنت میں بلند کر رہے ہو. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. دوسری آیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا، ایک مغایرت کا اظہار ہے، یہاں شان استغنا ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہی ری ایشورنس والی آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں انہیں مطمئن رہنا چاہیے، کوئی وسوسہ اپنے دل میں نہ آنے دیں، یقیناً ہم ان کی تمام برائیوں کو، نامہ اعمال کی سیاہیوں کو، دامن کردار کے دھبوں کو دھو دیں گے، اور جو بھی کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر سلا انہیں دیں گے. بل لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اگلی دو آیتوں میں معاملہ خاص طور پر نوجوانوں کا، جو ایمان لے آئے اور والد سے ذہن کا دباؤ تھا کہ اس نئے دین سے برگشتہ ہو جاؤ، توحید سے بھاگ آؤ اور واپس اپنے آبائی دین میں آؤ، انہی عقائد میں، اسی دین میں، انہی رسومات کو اختیار کرو. اس میں بھی پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا سخت انداز ہے، تمہیں اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہوگی. بہت صحیح بن انسان اپنے والدین حسنا، ہم نے ہی انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی. لیکن وہ انجا ادا کرے کچھ نے کبھی مال ایسا لگا بھی علم فلا تو سے ہوگا، اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے تو اس سے جہاد کرے اس بات کے لیے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی ہستیوں کو جن کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی سند نہیں، تو ان کا کہنا مت، ان کی نافرمانی ڈالے. نہیں امر جو حکم پونب جو حکم بیمار کن کن کامن، میری طرح تم سب کو لوٹنا ہے کہ میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. اب یہ بھی چونکہ ایک سخت حکم ہے، ایک سلیم الفطرت نوجوان کے لیے، جس کی مثال میں دے چکا ہوں سعد بن ابی وقاص کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کی والدہ نے قسم کھا لی تھی نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، گویا کہ مرم برت رکھ لیا، بھوک ہڑتال کر دی. اب ایک سلیم الفطرت نوجوان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن حکم آیا ہے یہ لو صبر کرو برداشت کرو. البتہ یہ کہ دلجوئی والی آیت بھی ساتھ ہی آ گئی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے وہ یہ دیکھیں کہ وہ صرف کٹ نہیں رہے جڑ بھی رہے. وہ والدین سے کٹے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور یہ کہ یہاں پر بھی انہیں وہ رفاقت نصیب ہو رہی ہے کہ جس سے بہتر رفاقت کوئی نہیں، اور جنت میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں ان کی معیت حاصل ہوگی. جیسے کہ میں حوالہ دے چکا ہوں سورہ نساء کی آیت کا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ان کو تو معیت حاصل ہوگی جنت میں، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اور بہت ہی بہتر ہے یہ رفاقت اور یہ معیت جنہیں بھی حاصل ہو جائے. اس کے بعد کی دو آیات جو تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ گویا کہ جو پہلی دو آیات تھی، آیت جو حروف مقطعات والی آیت کے بعد، اسی کی مزید شرح و بسط پر اور وضاحت پر مشتمل، اور انداز وہی سخت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو بیٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لیکن پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایزا دی جاتی ہے تو ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرا جانا چاہیے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ. اب یہ گویا کہ انہیں دعوت دی جا رہی ہے، اپنے باطن میں جھانکو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اگر اللہ کی مدد آ جائے، یعنی یہ دور جو ہے سختی کا یہ بیت جائے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو قوت حاصل ہو جائے، وہ دور آ جائے کہ اسلام اور مسلمانوں میں شامل ہونا گویا کہ ایک بالا سر جماعت میں شامل ہونے سے مترادف ہو، تو پھر تو یہ یقیناً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہوں گے. اس وقت تو جواب دے رہی ہے ہمت ہے لیکن اس وقت وہ آ کر شامل ہو جائے. اب الحمد اللہ عالم و بما فی صدور العالمین, تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر, تمام جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ مجمر ہے, تو اپنے آپ کو ٹٹول لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاملہ تم سے کرے گا تمہارے قلبی کیفیت کے اعتبار سے. اور اب کھول دی وہ بات جو پہلے ذرا ایک پردہ رکھا گیا تھا. پہلے فرمایا تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ ابتلاء اور آزمائش اور یہ امتحان جو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کا پانی دودھ کا دودھ جدا کر, کون سچے ہیں دعوی ایمان میں, کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان. یہاں بات کھول دی گئی, اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا اس کو کہ کون حقیقت مومن ہے اور کون منافق ہے. یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں جہاں نفاق کا لفظ راحت آیا. اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ اسی اصول کے تحت ہے کہ کسی بھی بیماری کا جو آخری خطرناک ترین انجام ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے, تاکہ جسے ابھی آغاز ہی میں چھوٹ ہی لگی ہے, ابھی انفیکشن ہوئی ہی ہے, وہ اس کے بارے میں تساہل سے کام کرے, اس کے بارے میں جو ہے پورے طور پر تشخیص میں مبتلا ہو جائے کہ یہ بیماری اس انجام میں بد بد پہنچا سکتی ہے. لہذا ابھی سے اس کے ازالے کی طرف, اس کے بداوا کی طرف, اس کے معالجے کی طرف متوجہ ہو جائے. اب اس کے بعد یہ آخری دو آیات ہیں جو آج ہمیں پڑھنی ہے, اور ان کا تعلق بھی نوجوانوں سے, اس لیے کہ نوجوانوں کا سب پل رہے جہاں ان کے لیے ان کے بزرگوں کی طرف سے ابتلا بھی تھا, آزمائش بھی تھی, تعذیب بھی تھی, کسی کو گھر میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا اور ساکے سے رکھا گیا تاکہ دن میں تارے نظر آ جائیں, یہ نشہ ہرن ہو جائے, یہ جو توحید کا نشہ سب سے چڑھا ہے یہ جب ذرا چند دن گزریں گے ساکے کے تو خود بخود یہ نشہ ہرن ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بھی مثال نہیں ہے پورے مکی دور میں ارتداد کی یا دین سے صرف برگشتگی کی, ایک مثال کی موجود ہے. سب ترین امتحانات سے صحابہ اکرام گزرے, لیکن یہ کہ ایک طرف جہاں یہ تشدد تھا, ایک بزرگانہ نصیحت کا انداز بھی تھا, خیر خواہانہ انداز, خیر خواہی کے انداز سے اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو, کس راستے پر چل نکلے ہو, کیوں ان راستوں کی طرف جا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جیسا کہ دوسرے مقامات پر سورہ مومنون میں خاص طور پر آیا ہے کہ انبیاء اور رسول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنی بالا دستی, کوئی اپنی جو ہے چودراہٹ اور قیادت کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو گویا کہ ان کے لیے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے کسی کیریئر کا معاملہ ہوگا, تم اپنے آپ کو خام خواہ برباد کر رہے ہو. میں ان کو اس طریقے سے ان کاموں میں لگا کر کیریئر کو اپنا جو ہے تباہ کر رہے ہو. لیکن دیکھو اس راستے پر ہم چلتے رہے, تم بھی آؤ, اور اگر بالفرض ہمارا یہ راستہ غلط ہوا اور اگر خدا کے ہاں واقعی کو پکڑ ہو گئی تو ہم ذمہ دار, تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں, تمہاری طرف سے جواب ہمارے ذمہ دار. یہ گویا کہ نہایت خیر خواہی کے انداز میں, جیسا کہ میں صبر کی بحث کے ذمن میں ابتدا عرض کر چکا ہوں کہ صبر جہاں تشدد کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے, وہی کسی وقت ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں, لالچ کے مقابلے میں. اور یہ ہمیشہ ہوا ہے, جب بھی باطل نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ اہل حق جو ہے یہ ہمارے تشدد اور دباؤ کے آگے تو نہیں جھک رہے, تو پھر انہوں نے کوئی لالچ دی, کوئی مداخلت کی دعوت دی, کوئی مصالحت کی دعوت دی, کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرو, کچھ اپنی منوا لو, کچھ ہماری مان لو. تو واقعہ یہ کہ ان دونوں معاملات کے اندر اپنے آپ کو اپنے طے کردہ راستے پر برقرار رکھنا, نہ تشدد سے اس راستے کو چھوڑنا اور نہ ہی کسی لالچ یا ٹیمپٹیشن کی وجہ سے اس سے منحرف ہونا. اسی طریقے سے یہاں بزرگوں کی وہ خیر خواہانہ نصیحت جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا, اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, اتبعوا سبیلنا, ہمارے ہی راستے کی پیروی کرتے رہو, چلو انہی نکو کے پا پر, اسی نقش قدم پر جو ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کا ہے. یہ ہماری ریتیں, یہ ہماری رسمیں, یہ ہمارے عقائد, یہ ہمارا کلچر, یہ ہماری تہذیب, یہ ہمارا تمدن, اسی کو اختیار کیے رہو. وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ. یہاں اگر سے لفظ خطا جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن اصل میں مراد ہے بالفرض. یہی تمہیں گمان ہے نا کہ یہ اگر دین غلط ہے ہمارے آبا و اجداد کا، یہ عقائد اگر غلط ہے تو ہم پکڑے جائیں گے، بات پرش ہوگی. بالفرض تمہارا خیال درست نکلا، ہماری بات غلط ثابت ہوئی، تو چلو پھر ہم وہاں جواب دیں گے، تمہاری خطائیں ہمارے ذمہ، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر، میں ذمہ داری دیتا ہوں. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اب اس میں دیکھ لیجئے کہ وہی پرسویشن، پرسیکیوشن ایک طرف کی، پرسویشن دوسری طرف ہو رہی ہے، اور اس میں وہ بزرگانہ انداز، خیر خانہ انداز، اسی کو کہا فیض نے بڑے پیارے انداز میں کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. یہ دو طرفہ بات آتی، غیر گالی دے گا، اپنا جو ہے وہ ملامت کے انداز میں، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. یہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی کیریئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ اپنے کیریئر بناتے ہیں، نوجوانوں کے کیریئر کی کاسٹ پر اپنا مستقبل سنوارتے ہیں. تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، باز آ جاؤ، اور اگر کوئی خطا ہوئی ہم جواب دیں. فرمایا وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی. انہم لکاذبون، یقیناً وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یہ کہ آخرت کا معاملہ یہی ہے، بار بار قرآن مجید میں آیا ہے لا تذر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے. یہ خالص انڈیویجولسٹک اپروچ ہے دین کی. ایک تو یہ کہ قیامت کے دن حاضری بھی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں، وہ جو گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے آف دی ڈے آف ججمنٹ، اپنی ذاتی حیثیت میں فیس کرنا ہوگا. نہ کوئی باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، ہر شخص کو جواب دہی اپنی کرنی. اور یہ بھی کہ ہر شخص کو اپنا حساب پیش کرنا ہوگا، اسے ہم نے کیا دیا تھا اللہ کی طرف سے. محاسبہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ کچھ دیا، یہ حالات دیے، یہ تمہیں موروثی طور پر یہ کچھ عطا کیا تھا، پھر تمہیں اس انوائرمنٹ میں رکھا تھا، اس کے بھی کچھ خیرات یا حسنات یا سیئات تھی، ان سب کو اکاؤنٹ شور کر کے اب تم بتاؤ کہ تم کیا کر کے لائے. تو کل لوگوں آتی جاؤں قیامت فرتا، اور ہر ایک کو اپنی جان اور اپنے نفس کی اس وقت فکر ہوگی. نفسی نفسی جسے کہا گیا بعض احادیث میں، اور قرآن مجید میں دو جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ اس درجے شدت کی کیفیت ہوگی کہ انسان یہ چاہے گا کہ میرے ماں باپ اور میری بیوی اور میرے بچے اور میرا پورا خاندان، پورا طلبہ، پوری قوم، یہاں تک کہ پوری دور انسانی جو ہے وہ جہنم میں جھونک دی جائے، لیکن کسی طرح مجھے بتا دیا جائے. تو وہاں تو معاملہ یہی ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ در حقیقت اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. لا تذر وازرۃ وزر اخرى وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے. البتہ فرمایا والا یحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وہ لازمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ مزید بوجھ. یعنی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو حق کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے جو یہ باتیں بتا رہے ہیں، دو طرفہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ چاہے تشدد و تعذیب ہے اور چاہے یہ اس طرح کا سمجھانا ہے اور افہام و تفہیم ہے اور اس طرح سے خیر خواہانہ نصیحت اور واعظ ہے، ان دونوں سے وہ در حقیقت اپنے بوجھوں میں تو اضافہ کر رہے ہیں. خود یہ ان کے اعمال ہے، یہ خود ان کا کسب ہے، اس کے بنا پر ان کے گناہوں کا بوجھ تو بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ ایک نوجوان کو گویا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے تمہارا بوجھ کم نہیں ہوگا اگر تم نے کہیں ان کی بات پر سے اثر قبول کر کے اور متاثر ہو کر کسی درجے میں بھی اگر مراجعت اختیار کر لی، پشپائی اختیار کر لی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہ سورہ مائدہ میں جا کر سے مضمون خوب کھلا ہے. سوچ لو کہ اگر قدم پیچھے ہٹنے شروع ہوئے تو بدترین انجام ہے جس تک جا پہنچو گے، اور وہاں ان میں سے کوئی یہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں کوئی وہاں تمہارے کام نہیں آ سکے گا. فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اس دن کا جو ہے اپنے سامنے پیش نظر رکھو اور ڈرو اس دن کے حساب کتاب کی سختی سے, جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آ سکے گی, نہ اس سے کوئی معاوضہ دیا جائے گا, نہ کچھ بھی قبول کیا جائے گا, نہ کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کسی جانب سے کوئی مدد مل سکے گی. تو فرمایا یہ لوگ اٹھائیں گے لازمن اپنے بوجھ میں, وہ اسفالم با اسفالم اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ, وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے لازمًا باز پرس ہوگی قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں کہ جو افتراء یہ کرتے رہے. یہ سارا جو افتراء ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دہی کریں گے, ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے, ہم ذمہ دار بن جائیں, افتراء ہے, یہ جھوٹ گھڑ رہے, خلاف حقیقت ہے. قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا, تو یہ اپنی اس افتراء کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں, ان سے پوچھ گچھ ہوگی. بلا یسألون یوم القیامۃ عما کانوا یفترون, یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ صیغہ جو تاکید کا ہے کہ فعل مضارع سے قبل لام مفعول اور پھر نون مشدد, میرا گمان یہ ہے, میں نے پورے قرآن مجید کا اس اعتبار سے جو ہے جائزہ تو نہیں لیا ہے, لیکن جس کثرت کے ساتھ کس رکوع میں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے, گمانے والی یہ ہے کہ اس کثرت کے ساتھ کسی اور مقام پر آپ کو یہ صیغہ اتنا نہیں ملے. میں نے گنتی کی تھی کہ ان 13 آیتوں میں 10 جگہ پر یہ صیغہ آیا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا, لَيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس طریقے سے یہ تاکید ان کا حل, اس لیے کہ جو بھی حالات تھے شدید ترین دن سے, کہ صحابہ کرام بالخصوص غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے اور نوجوانوں میں جن شرائط کے ساتھ دو چار تھے, اس میں واقعتاً اسی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل جوئی کی بھی ضرورت تھی, ری ایشورنس کی بھی ضرورت تھی, پھر یہ کہ تحذیر و تنبیہ کی بھی ضرورت تھی. یہاں یہ رکوع تو مکمل ہوا جس پر کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا یہ پہلا درس مشتمل ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ سورہ مبارکہ سورہ عنکبوت کل 7 رکوعوں پر مشتمل ہے. پہلے رکوع پر ہمارا یہ پہلا درس مشتمل تھا, اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا. آخری 3 رکوع ہیں, 5واں, 6ٹا اور 7واں, یہ تینوں ہمارے درس میں شامل ہیں. ان کا تو ایک ایک لفظ کا مطالعہ کریں گے, اس لیے کہ ان حالات میں ہدایات اس میں دی گئی ہے, کیا کرنا چاہیے, تم کیسے صبر و خبات کا معاملہ کر سکو گے, سہارا کہاں سے حاصل ہوگا, مدد کہاں سے ملے گی, استقامت حاصل کرنے کے سورسز کون سے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ فکر کے اور نقطۂ نظر کے وہ زاویے کہ جن کی وجہ سے انسان میں صبر و ثبات اور استقامت اور استقلال پیدا ہو جائے, ایک ایک کر کے خوب اجاگر کیے گئے. تو گویا کہ ہدایات اہل ایمان کے لیے جو اس قسم کے حالات سے دو چار ہو, شدائد و مسائل سے, ان پر وہ 3 رکوع نہایت جامع. البتہ درمیانی 3 رکوع جو ہے, یہ اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں تھے. 31 آیات ہیں ان درمیانی 3 رکوع کی, اس مرتبہ میں ان میں سے 10 آیات کو شامل کر رہا ہوں. یہ جو 3 رکوع ہیں, ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ جو 32 رکوع کا عام اسلوب قرآن مجید میں ہے اور جو اس کے عام مضامین ہیں ان پر مشتمل. عام مضامین کیا ہے؟ سب سے اہم مضمون توحید ہے, معاد کا اس بات ہے. نمبر 2, انبیاء اور رسل کے حالات و واقعات ہیں. تو انبیاء اور رسل کے جو حالات و واقعات آئے ہیں ان 3 رکوعوں میں, ان میں گویا کہ 2 آئینے ہیں جو دکھا دیے گئے. ایک آئینہ کفار مکہ کے لیے, وہ آئینہ مشتمل ہے جو سابقہ انبیاء اور رسل کو, وہ جن سے سابقہ پیش آیا تھا, ان کے دور کے کفار, ان کا طرز عمل, ان کا کردار, انہوں نے جو باتیں کہی, ان کی گویا کہ یہاں پر ان کو نقل کیا جا رہا ہے, بیان کیا جا رہا ہے, تاکہ اس آئینے میں ابو جہل کو اپنی تصویر نظر آ جائے, اسی طریقے سے ابو لہب کو اپنی تصویر نظر آ جائے, عمیہ ابن خلف کو اپنی تصویر نظر آ جائے. لیکن اس کے ساتھ انبیاء اور رسل کا کردار جو ہے, یہ آئینہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ کے, کہ جو کچھ آج تم پر بیت رہی ہے, دیکھو تم سے پہلے بھی یہ سب کچھ بیتا ہے. یہ تو اصلاح کے در حقیقت سنگھائے دین ہے. اس پر تو الٹا مطمئن ہونا چاہیے کہ انسان جیسے کسی راستے پر جا رہا ہو, اگر تو قدیم زمانے کا معاملہ ہے, کہیں کوئی نشان ہے ہی نہیں راستے کا, تو ہوتا ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً ایک دغدغہ پیدا ہو کہ پتہ نہیں میں کسی غلط اس پر تو نہیں مڑ گیا ہوں, صحیح اس پر ہوں یا نہیں. لیکن یہ کہ اگر نشانات راہ ملتے چلے جائیں تو اطمینان رہتا ہے کہ واقعی صحیح راستے پر ہوں, اپنی منزل ہی کی طرف سے اشکر نہیں کر رہا. تو یہ امتحانات, یہ ابتلائیں, یہ آزمائشیں, یہ تشدد, یہ تعظیم, یہ کوشت والی باتیں جو سننی پڑ رہی ہیں, بلا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب والذین اشرکوا حزنا کثیرا, مسلمانوں تمہیں کثیر اذیت بخش باتیں سننی پڑیں گی کثرت کے ساتھ. ان سے بھی جو مشرک ہیں, ان سے بھی جو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی, سننا ہوگا اور جھیلنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا. یہ تو گویا کہ اس راہ کے نشانات راہ ہے, سنگھائے بھی اس میں گویا کہ ایک دل واسطہ صبر و ثبات کا ایک سبق ہے. پہلے رکوع میں اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا, براہ راست گفتگو ہو رہی ہے مسلمانوں سے, اس میں کہ دونوں رنگ ہیں, تحدید بھی ہے, تنبیہ بھی ہے, زجر و ملامت بھی ہے, دلجوئی بھی ہے. لیکن یہاں دل واسطہ جو ہے, یہاں انبیاء کرام اور سابقہ اللہ کے جو رسول تھے, جیسے کہ ایک آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں, حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے. تو یہاں در حقیقت ان تین رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے, پھر قوم عاد و ثمود کا تذکرہ ہے, فرعون اور قارون اور حامان کا تذکرہ ہے. ان کو تین رکوعوں میں یہ ہے در حقیقت انباء الرسل جو قرآن مجید میں بکثرت آئے, ان کا حوالہ دیا گیا ہے. وہ ساری آیات کو ہم نہیں پڑھیں گے, لیکن یہ کہ ان میں اولین آیات چار, آخری آیات چار اور درمیان میں سے دو آیات, اس کا مطالعہ ہے کہ جو میں نے اس منتخب نصاب میں اس مرتبہ شامل کیا ہے. تو اللہ کا نام لے کر دوسرے رکوع کی پہلی دو آیات کا آپ مطالعہ کیجئے, وہ بدل دو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام. فَلَبِثَ فِيهِمْ تو رہے وہ ان کے مابین, الف سنت الا خمسین عاما, پچاس برس کم ایک ہزار برس, یعنی ساڑھے نو سو برس اپنی قوم میں رہے. فاقلہم الطوفان, تو انہیں آ پکڑا طوفان میں, عذاب الہی ان پر آیا طوفان کی شکل میں. وہم ظالمون, اور وہ واقعی ظلم کرنے والے, ظلم عام معنی میں بھی اور ظلم جو ہے خاص طور پر قرآن مجید میں شرک کے لیے اصطلاح کے طور پر آتا ہے. فجے نہ ہو تو ہم نے بچا لیا اس کو, حضرت نوح کو علیہ الصلوۃ والسلام, واصحاب السفینہ اور کشتی والوں کو, جو بھی کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے ان کو بچا لیا. وجعلناها آیۃ للعالمین, اور ہم نے بنا دیا اسے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی. یہ دو آیات میں یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہے جو نہایت اختصار اور نہایت جامعیت کے ساتھ آ گئی. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو ترتیب یہاں پر ہے وہی ترتیب تاریخی ہے. سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. آج سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری اس معنی میں نہیں ہے. قرآن مجید نے تو خاص طور پر تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے بیان ہی نہیں کیا ہے. تورات ہمارے پاس ہے کہ جس میں ایک سیکوینس بھی ہے ہسٹوریکل, اور کچھ اس میں اندازے بھی ہیں زمانے کے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آج سے سات ہزار برس قبل کی شخصیت ہے حضرت نوح علیہ السلام, اور اس اعتبار سے انہیں پری ہسٹورک کہا جائے گا کہ ہماری جو تاریخ کے جو دوسرے ذرائع ہیں معلومات کے, تاریخ کے, ان کے حصول کے, وہ ابھی تک 5000 برس سے آگے نہیں بڑھے. 5000 سال جو ہے آج سے قبل کے, اس تک تو کچھ معلومات جو ہے مختلف ذرائع سے انسانوں کو حاصل ہوئی ہے, لیکن اس سے قبل کو ہم کہتے ہیں کہ تاریخ سے قبل کا زمانہ, زمانہ قبل تاریخ, پری ہسٹورک ایرا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق جو ہے پری ہسٹورک ایرا سے ہے, لیکن یہ کہ چونکہ تورات میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے اس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے, اور عمروں کی بھی پوری تفصیل تورات میں دی گئی ہے. اور اصول جان لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی روایت لینے کی اجازت دی, وہ چیزیں کہ جو قرآن مجید کے بیان سے کہیں ٹکراتی نہ ہو. حدثوا بنی اسرائیل ولا حرج, بنی اسرائیل سے روایات لے سکتے ہو, بیان کر سکتے ہو, حرج نہیں. البتہ جہاں قرآن نے نفی کر دی ہے, جہاں قرآن کی کسی بیان سے ٹکرائے گی بات, وہاں تورات کی بات رد کر دی جائے گی. تو اندازہ یہ ہے کہ 7000 برس قبل, اور یہ پہلے رسول ہیں اللہ کے. حضرت آدم پہلے نبی, پہلے انسان, پہلے نبی. حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین انبیاء ہوں گے. تورات میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں. دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر ہے, تورات میں ان کے لیے حنوق کا نام یا حنوق کا نام آیا ہے. تو حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے حضرت آدم حضرت نوح کے مابین, لیکن پہلے رسول جو ہے اللہ کے وہ حضرت نوح. حال ہی میں ہندوستان میں بعض ریسرچرز نے, محققین نے کافی کھود کریت کی ہے, اگر کہ پہلے بھی یہ باتیں اجمالاً تو سامنے تھی, کہ ہندوستان میں بھی, بلکہ صرف ہندوستان میں نہیں, آگے ہند چینی میں اور ملایا اور مختلف جو جزائر شرق الہند ہیں, ان کی بھی قدیم روایات میں طوفان نوح کا تذکرہ موجود. اور ہندوؤں کے ہاں جو منو کا اصطلاح کا جو لفظ ہے, منو سمرتی, یہ گویا کہ ان کا قدیم ترین صحیفہ ہے, اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ آسمانی صحیفہ ہے. تو ایک جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ مہانو, مہانو, مہا بڑا, عظیم نوح, اسی کا مخفف ہو کر بنا ہے. اور در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام اور سیلاب کا ذکر, کشتی کا ذکر, اور اس میں ان کا بچنا, اتنے رشی اس میں سوار تھے کشتی میں جو بچے ہیں, اور باقی نو انسانی ختم ہو گئی. تو یہ سارا تذکرہ جو ہے موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. تو دنیا میں اس طرح کی چیزیں جو ہے روایات کی شکل میں, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے اہم ترین لفظ یہی ہے 950 برس, یعنی ان کے صبر اور ثبات کا اندازہ کرو مسلمانوں. اور مسلمانوں کے علاوہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر بالواسطہ مخاطب ہیں, جیسا کہ میں روایت آپ کو سنا چکا ہوں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اے نبی صبر کیجئے, جیسے کہ ہمارے دوسرے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے. تو ان کے صبر کو دیکھیے کہ 950 برس تک صبر کیا. اگر یہ 950 برس کے بارے میں ہمارے بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ یہ 950 برس مسلسل طوفان نوح سے قبل کی, گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو 950 برس سے زیادہ بنے گی, یعنی پیدائش سے لے کر وہی کے آغاز تک کا وقفہ کچھ نہ کچھ عمر تو وہ بھی شامل کرنی ہوگی. پھر طوفان سے نجات پانے کے بعد بھی زندگی کا کوئی حصہ یقیناً بسر کیا ہوگا, اس کا بھی اضافہ کرنا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا ہے بعض حضرات نے تورات کی, کیونکہ تورات میں صراحت کے ساتھ کل عمر 950 برس آئی, اور اس کے حوالے سے قرآن مجید کا بیان بھی چونکہ اس کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے, تو میری اپنی ذاتی رائے بھی ان مفسرین کے ساتھ ہے کہ جو اس روایت کو قبول کرنے میں متعمل نہیں. تورات یہ کہتی ہے, اور یہ سفر پیدائش جو ہے دی بک آف جینیسس, کتاب پیدائش کے باب 9 میں آیات 28 اور 29 میں یہ تفصیل مذکور ہے کہ 600 برس کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جبکہ طوفان آیا ہے. طوفان کے بعد بھی 350 برس تک حضرت نوح اس دنیا میں رہے. یہ ہے تشریح کے جو تورات کی ہے, اور چونکہ جو مقدار ہے مکمل تعداد جو ہے 950 برس قرآن مجید کی اس آیت میں جو دی گئی ہے یہ تیلی کر رہی ہے, اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ان مفسرین کی رائے جو ہے وہ قابل توجہ ہے اور قابل قبول ہے کہ یہ کل عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی, اور در حقیقت اس میں ان کے صبر اور ثبات کا مظاہرہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے بھی بحیثیت مجموعی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انفرادی حیثیت سے گویا کہ اس میں ایک بڑا صبر ہے، سبق ہے، ایک رہنمائی ہے کہ ان کے صبر اور ثبات کو دیکھیے اور اسی کی اپنے اندر بھی ایک حیثیت ہے مسلمانوں کو پیدا کرنی ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.